بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے: ینزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارے رب ہر رات، کل لیلۃ الی السماء الدنیا، حین یبقی ثلث اللیل الآخر، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، تو اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. فیقول، اور پھر آواز دیتے ہیں: من یدعونی فاستجیب له، کون ہے جو مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے طلب کرے، میں اسے عطا کروں گا. من یستغفرنی فأغفر له، کون ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، میں اسے معاف کر دوں گا. یہ مبارک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کا تذکرہ ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں، اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث کو حفظ کرنے والے یہ صحابی ہیں. اور اللہ عز وجلال کے پیغمبر نے اسی ہستی کے بارے میں یہ فرمایا تھا، دعا کی تھی کہ ہر مومن جو دنیا میں ہوگا، اس کے دل میں سیدنا ابو ہریرہ اور ان کی والدہ گرامی کی محبت اللہ عز وجلال پیدا کر دیں گے. اور سیدنا ابو ہریرہ اور ان کی والدہ گرامی رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے دلوں میں تمام مومنوں کی محبت کو اللہ عزوجل نے پیدا کیا. تو آج یہ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم جان سکتے ہیں کون سے لوگ سیدنا ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں اور کون سے لوگ سیدنا ابو ہریرہ سے نفرت کرتے ہیں، کن کو مومن کہا جا سکتا ہے اور کن کو ایمان کے اس وصف سے خالی سمجھا جا سکتا ہے. اللہ عز وجل تمام صحابہ کی محبت ہمیں نصیب فرمائے. اس حدیث کی سند جیسے ابھی آپ نے سنا, قال سید الفقہاء امیر المؤمنین فی الحدیث الامام البخاری حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغري عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, اور اس حدیث کا متن, ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. اس مبارک حدیث کا ترجمہ کچھ یوں ہے, ينزل ربنا, نازل ہوتے ہیں ہمارے رب, تبارک و تعالی, جو بہت ہی بابرکت اور بلند و بالا ذات ہے, الی السماء الدنیا, کل لیلۃ, ہر رات آسمان دنیا کی طرف, حین یبقى ثلث اللیل الآخر, جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے, فیقول, اور اللہ عز وجل فرماتے ہیں, من يدعوني, کون ہے جو مجھے پکارے, فاستجیب له, میں اس کی پکار کو سنوں گا, من يسألني فأعطيه, کون ہے جو مجھ سے سوال کرے, میں اسے عطا کروں گا, من يستغفرني فأغفر له, کون ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے, میں اسے معاف کروں گا. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے, اللہ عز وجل جو ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے, اور استواء کا معنی آپ رمضان المبارک سے پہلے سمجھ چکے, استواء ای علی وارتفع, اللہ عز وجل کے اس فرمان کی تفسیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ, صحیح بخاری میں ابو العالیہ سے, اور اسی طرح مجاہد سے جو بات نقل کی گئی ہے, اعلیٰ کا مطلب ہے, استوا کا مطلب ہے اعلیٰ, وارتفع, اللہ ذو جلال بلند ہوئے, قائم ہوئے عرش پر. جو ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے, ہر رات جب رات کا تہائی ہی باقی رہ جاتا ہے, تہجد کے وقت رب تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں کہ میں یلیق بشأنی وعظمتی وجلالی, جیسے اس کی شان کو لائق ہے, جیسے اس کی عظمت کو لائق ہے, جیسا کہ اس کی جلالت کو لائق ہے, اس کی کنا نہ تو بیان کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کو جانا جا سکتا ہے اور نہ ہی سوال کیا جا سکتا ہے. کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے جب کسی نے سوال کیا تھا استواء کیا ہے, تو انہوں نے جواب دیا تھا, الاستواء معلوم, اللہ عز وجلال کا عرش پر مستوی ہونا یہ تو قرآن میں آ گیا ہے, یہ تو معلوم ہے, سمجھ آ گئی. والکیفیت مجھول, کیسے اللہ عرش پر مستوی ہیں, اس کیفیت کے بارے میں کوئی تفصیلات قرآن و حدیث نے نہیں دی. والسؤال عنہ بدعا, اور اس کی کراستی میں جانا یہ بدعت ہے. فأمر به فأخرج, اور آپ نے حکم دیا کہ یہ لگتا ہے کوئی بدعتی ہے, اس کو میری کلاس سے نکال دو اور اس کو نکال لیا گیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب آسمان دنیا پہ رب تعالی نزول فرماتے ہیں تو اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں فاستجیب لہ، کوئی ہے جو کسی چیز کا سوال یا مطالبہ کرے میں اس کے مطالبے کو پورا کروں اور اسے عطا کر دوں، کوئی ہے جس نے دن کو گناہ کیا یا رات کو گناہ کیا اور بخشش طلب کر لے میں اسے معاف کر دوں. حدیث کے الفاظ ہے فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ، یہ سلسلہ جب رات کا تہائی ہی باقی رہ جاتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک صبح کی اذان کا وقت نہیں ہوتا اس وقت تک رب تعالی اپنے بندوں کو پکارتے اور بلاتے ہیں، رب تعالی بلاتے ہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ ذوالجلال دن کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور بندوں کو بلاتے ہیں، کوئی ہے جس نے رات کی تاریکی سے دھوکہ کھا لیا اور گناہ کر بیٹھا، کوئی ہے رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں جس نے دنیا کی دن کی مشغولیت سے دھوکہ کھا لیا اور گناہ کر لیا، میں تو جانتا ہوں آئے مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کرتا ہوں. اس حدیث کا سبب ورود کسی حدیث میں وارد نہیں اور یہ حدیث متفق علی صحت ہی ہے کیونکہ لورود ہی فی الصحیحین، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہونے کی وجہ سے علماء کے نزدیک صحیح حدیث ہے. اور یہ حدیث کی 12 کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، جامع الترمذی، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، السنن الکبرى، موطأ امام مالک، سنن الدارمی، صحیح ابن حبان، الادب المفرد، المعجم الاوسط اور صحیح الجامع. آخری نقطہ اس حدیث کے متعلق، حسب سابق ہم کچھ تفصیل سے بیان کیا کرتے ہیں حدیث کے مسائل اور احکام کا نقطہ. یہ حدیث جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ ذوالجلال اپنے بندوں سے کہتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول بھی کروں گا جواب بھی دوں گا، کوئی ہے جو سوال کرے میں اسے عطا کروں گا. دعا بھی سوال ہے اور سوال اور مطالبہ بھی دعا ہے. من یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی ہے جو گناہوں کی بخشش طلب کرے استغفار کرے، اور استغفار بھی دعا ہے. تو آج ہم جس نقطے کو وضاحت سے پیش کرنے جائیں گے وہ نقطہ ہے دعا کس کو کہتے ہیں اور دعا کن کن معانی میں استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں یہ مبارک کلمہ. اور اسلام کے اندر دعا کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے اور دعا کو قبول کروانے کی صورتیں کون سی ہیں، کن شروط کے ساتھ دعا کی گئی اللہ ذوالجلال رد نہیں فرماتے، اور کون سے ایسے آداب ہیں جن کو دعا کرتے وقت ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تک دعا انسان کی رد نہ ہو۔ امام اسمعی کی بات مجھے یاد آ گئی، وہ کہا کرتے تھے کہ بسا اوقات میں دعا کرتا ہوں تو بعد میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ فوراً قبول نہیں ہوئی، میں نے اس دعا کے الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہیں کیے۔ باقی چیزیں الگ، دعا کے مبارک کلمات کو صحیح انداز سے تلفظ کے ساتھ ادا نہ کرنے کو بھی امام اسمعی رحمہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں، شاید اس وجہ سے یہ دعا کی قبولیت لیٹ ہو گئی ہو۔ تو آئیے انہی نکات کو ترتیب کے ساتھ ہم لیں گے۔ دعا کا لغوی معنی، دعا عربی زبان میں دعوا یدعو سے ہے، دعا یدعو، اور اس کا مطلب ہے سوال کرنا، کسی کو پکارنا، بلانا، آواز دینا، اور کسی کام کی ترغیب دلانا، مدد طلب کرنا، اور دعا کا مطلب عبادت بھی ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ دعا کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الدعاء هو اظہار غاية التزلل والافتقار الى اللہ سبحانہ وتعالی والاستکانۃ له، اللہ رب العزت کے سامنے انتہائی عاجزی، محتاجی اور بے بسی کا اظہار کرنا، یہ دعا ہے۔ اپنی کمائیگی کا اظہار کرنا، میرے مالک میں نہیں کچھ کر سکتا، تیرے امر سے ہوگا جو ہوگا، تو اس میں فیصلہ فرما دے، میری کوئی صلاحیت نہیں، میری کوئی حقیقت نہیں اگر تیرا فیصلہ نہ ہوا، میرے مالک اگر تو نے حکم نہ دیا تو یہ کام نہیں ہو سکتا، ساری دنیا اپنی ساری صلاحیتیں لگا لے، تیرے حکم کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس انداز سے انتہائی عاجزی اور محتاجی اور بے بسی کا انسان اظہار نہیں کرتا، رب تعالی سے دعا قبول کروانے کی وہ کیفیت اس پہ طاری نہیں ہوتی۔ بے پرواہ لوگ اور اللہ تعالی پہ حق جتانے والے لوگ کہ کرواؤں گا میں کیوں نہیں کرواؤں گا، نعوذ باللہ من ذلک، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، وہ بادشاہ ہے جس کی چاہے قبول کرے، وہ چاہے تو شیطان کی بھی قبول کر لیتا ہے، شیطان نے کہا تھا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے پالنے والے مجھے قیامت تک مہلت دے دے، اللہ نے مہلت دے دی۔ وہ نہ قبول کرے تو اس نے انبیاء میں سے نہ اس نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول کی، بیٹا غرق ہو گیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا کی اپنے باپ کے لیے، جب اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ جس کے بارے میں پتہ چل جائے یہ کافر ہے اور اسی حالت میں سے موت آئی ہے، اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت بھی ختم کر دی۔ اس لیے بے بسی، محتاجی، اپنی کمائیگی کا اظہار کرنا، یہ دعا ہے۔ اور عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الدعاء هو طلب الأدنى بالقول من الأعلى شيئا على جهة الاستكانة، عاجزی اور بے بسی کے انداز میں بول کر اپنے سے اعلی کو کہنا کہ اے بلندیوں والے میں بہت چھوٹا ہوں، میں بہت حقیر ہوں، تو اپنی بلندیوں والا ہے، تیری شان کا تجھے ہم واسطہ صرف دے سکتے ہیں، تو یہ کام آسان فرما دے۔ قرآن مجید میں دعا کے 6 معانی استعمال کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا معنی پکارنا۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں،
یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔
جس دن وہ تمہیں پکاریں گی، کون یدعوکم، اللہ ذوالجلال تمہیں پکاریں گے، آواز دیں گے، تو تم اس کی حمد کے ساتھ جواب دو گے اور تم سمجھو گے کہ تم تو تھوڑی دیر ہی دنیا میں ٹھہرے۔ یہ کیسی مبارک پکار ہوگی جب اللہ ذوالجلال دنیا میں پکار سننے والوں کو قیامت کے دن جنت کی طرف بلائیں گے۔ اللہ ذوالجلال ایسے لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے جن کو جنت کی طرف بلایا جائے گا۔ دعا کا دوسرا معنی سوال کرنا اور مانگنا۔ ارشاد ربانی ہے،
وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔
تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں یعنی دعا نہیں کرتے، ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ دعا کا تیسرا معنی جو قرآن نے بیان کیا ہے، مدد طلب کرنا۔
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔
اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں تم ان کو بھی بلا لو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ وہ بھی آئیں تمہاری مدد کریں، لیکن اللہ کے سوا تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر پائے گا۔ دعا کا چوتھا معنی حمد و ثنا بیان کرنا۔ ارشاد ربانی ہے،
قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔
قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم پکارو اللہ سے ہم کلام ہو، بات کرو اللہ کہہ کے یا رحمان کہہ کے، دونوں ہی نام اللہ تعالی کے ہیں۔ ایما تدعو، جن ناموں سے تم پکارو گے فله الاسماء الحسنى، اس کے سارے نام ہی بہت خوبصورت ہیں، جس نام سے بھی تم پکارو گے وہ نام ہی اللہ ذوالجلال کا جو بیان کیا گیا ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ اسے پکارا جائے۔ دعا کا پانچواں معنی بات کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان جس طرح انسان کرتا ہے، بعض دفعہ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بڑا مجھے بلائے، یہ کتنا بڑا انعام ہوگا جب قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کی مخلوق میں سے جو جنت میں جائیں گے، جنت میں جا کے وہ اپنی زبان سے ایک الفاظ کیا نکالیں گے اور ان کے ان کلمات کا جواب کیا دیا جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے،
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔
ان جنتیوں کی پکار جنت میں یہ ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی دعا اس جنت میں سلام ہوگی، تحیتهم فيها سلام، اور ان کی آخری بات جو ہوگی جب وہ نعمتوں کو پا لیں گے، وہ آخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین، وہ کہیں گے اللہ دنیا میں بھی تیری ہی تعریف کرتے تھے، آج بھی ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں۔ چھٹا اور آخری معنی، دعا سے مراد عبادت بھی ہے۔ ارشاد ربانی ہے،
وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔
وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ ذوالجلال کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی اور کو مت پکارو۔ کیوں؟ ما لا ينفعك ولا يضرك، جو تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا، تو تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اس کے آگے جھکنا، اس کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنے سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ اور وہ کیا نقصان ہے؟ فَإِن فَعَلْتَ، اگر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا، کسی اور کی عبادت کی، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو اس پکار اور اس عبادت کی وجہ سے آپ ظالم ٹھہرائے جائیں گے، ظلم کرنے والوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ اور ظلم کی جو مختلف اقسام ہیں، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اِنَّ الظُّلْمَ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، تو یہ ظلم اور شرک ایک اللہ پہ ایمان لانے والے کو روا نہیں ہونا چاہیے، اس کو زندگی میں یہ خواہش بلکہ کرنی چاہیے کہ زندگی میں اللہ ایک شرک اور ایک بدعت کے مجھے قریب نہ جانے دے۔ اور بہت بڑا سعادت مند ہے انسان جو ان دو مصیبتوں سے بچا ہوا ہے اور رب تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ دعا کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور اس کے معنی کے بعد تیسرا نقطہ دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادة، سنن ابی داود، جامع الترمذی، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ دعا یہ اصل عبادت ہے، بلکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں. زندگی کے لیل و نہار میں، 24 گھنٹوں میں، جب بھی انسان یہ عبادت بجا لانا چاہے، دعا کرنا چاہے، اس کے لیے اجازت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، یہ مومن کا ہتھیار ہے. کوئی شخص بھی اپنے آپ کو ہتھیار کے بغیر محفوظ نہیں آج سمجھتا. یہ وہ ہتھیار ہے جس سے فرشتوں کی نگرانی، فرشتوں کی مدد، نصرت اللہ عطا کر دیتے. چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. گھر سے قدم نکالیے، یہ دعا پڑھ لیجیے. دعا ہے، اللہ ذوالجلال کی طرف سے اتنی حفاظت کا بندوبست ہوتا ہے کہ شیطان جو برغلانا چاہتا ہے، وہ شیطان تو وہ رہا، دوسرا شیطان اس کو آ کے کہتا ہے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے اس نے دعا کی ہے، قد ہدیا وکوفیا ووقیا، یہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اسے اللہ کافی ہو گیا، تیری شر سے اسے بچا لیا گیا ہے، جاؤ کسی اور کے پاس. اور اللہ کی طرف سے یہ فرمایا جاتا ہے، قد ہدیت وکوفیت ووقیت، تم ہدایت یافتہ بنا دیے گئے ہو، تجھے میری رحمت کافی ہو جائے گی، اور تجھے شیطان کے شکنجوں اور ہتھکنڈوں اور وسوسوں سے بچا لیا گیا. وتنحى عنه الشیطان، اور شیطان بھی وہاں سے پیچھے ہٹ گیا. چند کلمات ہیں دعا کے، اور انعام اللہ چار عطا کر دیتے ہیں. اس لیے قرآن مجید نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، اور یہ اس سوال کا جواب بھی ہے جو مایوس ہونے والے لوگ مایوس ہو کے کہتے ہیں، ہماری دعا تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے. نہیں، مایوس ہونے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مایوس چھوڑ دیں تو آج ہی اللہ تم پہ رحمت نازل فرما سکتے ہیں، لیکن مایوس ہونے والوں کو تو اللہ پسند بھی نہیں کرتا، کیونکہ مایوسی یہ گمراہی ہے. ارشاد ربانی ہے،
وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ،
اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں. تو اللہ گمراہوں کو کیسے پسند کرے؟ آپ گمراہی کے اندھیروں میں بھی رہنا چاہیں اور ساتھ یہ کہیں میری دعا قبول ہو؟ اللہ تو اپنے پیارے جو بنتا ہے، جو اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اس کی دعا کو سنیں گے. تو آپ مایوس ہو کے اللہ تعالیٰ سے گمراہی میں جائیں اور پھر کہیں دعا قبول ہو، یہ کیسے ہوگا؟ پہلے نکلیں اس گمراہی سے. بلکہ اللہ نے تو یہ فیصلہ سنایا ہے، مایوس کافر ہوتا ہے، مومن مایوس ہوتا ہی نہیں.
انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الكافرون،
اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتا ہے،
مومن نہیں ہوتا.
تعجب کی بات ہے،
آپ ایمان کے دائرے سے بھی نکلنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میری سنے، مایوسی سے پہلے دور ہوں. یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے.
جب یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے باپ نے کہا بیٹو تلاش تو کرو نا،
کہا ابا جانا باتیں کیسی کرتے ہیں، کہاں سے تلاش کریں؟ کہا نہیں
تمہیں نہیں پتا جو مجھے پتا ہے. تمہیں پتا ہے کہ مایوس ہونا یہ کافروں کا کام ہے. کافر نہ بنو، اللہ سے امید وابستہ رکھو. اور سچی بات یہ ہے، یہ دو آیتیں کسی کی سمجھ میں آئیں، اور تیسری حدیث عبداللہ بن عباس کی کہ مایوس ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے.
الیأس من روح اللہ،
اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے. میں ان تینوں باتوں کے بارے میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا. دیانتداری سے بتائیے، جو بندہ گمراہ ہو، کبیرہ گناہ کرے اور ایمان کو پسند کرنے کی بجائے وہ کفر کو پسند کرے، پھر اس کو اعتراض کرنا چاہیے اللہ پہ کہ اللہ میری دعا نہیں سنتے؟ نایات کا مفہوم کیا ہے؟ مایوسی گناہ ہے، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور اگر بات مان لی جائے علماء کی، تو سیدنا ابراہیم سے کو دنیا میں نیک آیا، محبت کے 15 درجے ہیں. کتنے درجے؟ بعض نے 9 لکھے ہیں اور بعض نے 15 درجے لکھے ہیں. آخری اور سب سے اعلی درجہ محبت کا وہ خلت ہے. اس لیے اللہ عز و جلال نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل اللہ کہا ہے، اور اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی خلیل بنایا ہے. جس کو خلت کا درجہ ملا ہے، اس نے بیت اللہ اللہ کے حکم سے بنایا، اور بنایا بھی بیت اللہ، اور پھر مکمل کرنے کے بعد دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اللہ ایک تو قبولیت کی دعا میں کرتا ہوں، یہ گھر بنانا قبول فرما، دوسرا یہاں جو لوگ رہے بسیں گے ان میں سے ایک رسول بھی بھیج جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی تربیت کرے، ان کا تزکیہ فرمائے. یہ دعا کتنے سال کے بعد قبول ہوئی؟ اگر علماء کی بات مان لی جائے 800 سال کے بعد، تو اگر آپ نے 1 سال دعا کی ہے تو 799 سال تو آپ کے باقی ہیں. مایوسی کس بات کی؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کمزور ثابت کریں، اللہ سے زور آزمائی مت کریں، کیوں نہیں میری قبول کر رہے؟ آپ رب سے ہم کلام ہیں، وہ بادشاہ ہے، وہ جب چاہے گا قبول کرے گا، تجھ پہ رحمتوں کی برکھا برسائے گا. یہ انتظار اور یہ لمبا وقت، یہ تکلیفیں آپ کو یاد ہی نہیں آئیں گی. حدیث میں آتا ہے جب قیامت کے دن جنتی کو ایک مرتبہ جنت میں ڈبکی لگا کے باہر لائیں گے اور پوچھا جائے گا دنیا میں کوئی تکلیف ہوئی؟ دنیا جہان کے اس کو دنیا میں مصیبتیں ہوں گی، کہے گا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، نعمتوں میں جا کے سب کچھ بھول جائے گا. تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اللہ عز و جلال سے مایوسی انسان کو نہیں اختیار کرنی چاہیے.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
اے میرے محبوب، جب میرے بندے تم سے دریافت کریں میرے بارے میں، تو کہنا وہ بہت قریب ہے، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی رحمت،
دنیا کے ہر ذرے میں موجود ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے جب بھی کوئی پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جواب کیسے اللہ عز و جلال دیتے ہیں اور اللہ عز و جلال کتنی جلدی جواب دیتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، انا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اذا ذکرنی، جب مجھے یاد کرتا ہے. وتحرکت بی شفتہ، اس کے ہونٹ حرکت میں آتے ہیں، میری رحمت کی برکھا برس جاتی ہے ہونٹوں کی حرکت سے. لیکن ہم یہاں وہ بات کبھی نہیں کہیں گے جو نادان لوگ کہہ دیتے ہیں، میں تو شہرخ سے بھی قریب ہوں. اور قرآن کا یہ غلط ترجمہ کیا جاتا ہے، شہرخ سے اللہ کی ذات کو قریب سمجھنا یہ درست نہیں ہے. آپ قرآن کی آیت پڑھیں، کہیں گے جی تو سورت قاف میں موجود ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو شارق سے بھی قریب ہوں. نہیں، اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ، شارق کے قریب اللہ نے دو فرشتے، يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ، دو فرشتے بٹھائے ہیں جو آپ کی نیکی اور آپ کی برائی کو لکھنے والے ہیں. یہاں یہ کہنا کہ اللہ حضور جلال کی ذات شارق سے قریب ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، اللہ کا علم واقع شارق سے کیا، وہ تو آپ کے احساسات سے بھی قریب ہے، اس کی قدرت قریب ہے، لیکن اللہ کی ذات نہیں. جیسے کہ ہم نے اس درس میں، جیسا کہ ہم نے اس کلاس میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اللہ کے بارے میں آج تصورات ہی مسلمانوں کے بدل گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کا دل نہ توڑنا کیونکہ دل میں کیا رہتا ہے، بہت بری بات ہے. اور میں چونکہ فتوے نہیں لگایا کرتا، آپ کسی سے پوچھیں کہیں گے شرک ہے. اور یہی تو وہ بات تھی منصور حلاج، جس کو آج کچھ نادان لوگ شہید کہہ دیتے ہیں. وہ کہا کرتا تھا ما فی جبتی الا اللہ، دل بھی نہیں، کہتا تھا میرے جبے میں اللہ رہتا ہے. اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. اور نادان کیا کہتے ہیں، وہ توحید کی غرض سے شہید ہو گیا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے توحید کیا ہے. توحید یہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. آپ نے اس دن سات آیتیں اور کتنی حدیثیں سنیں. کسی مومن کا یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے. مومن کا نظریہ وہ ہوتا ہے جس کا قرآن میں تذکرہ ہو، جس کا حدیث میں تذکرہ ہو. تیسری چیز میں تو انسان کا نظریہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ میرے دین کا نظریہ ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت ہے. جب تک قرآن و سنت کی چھاپ نہ ہو کسی نظریے پر، وہ نظریہ شریعت کا نظریہ نہیں ہو سکتا. ہاں کسی کا ذاتی نظریہ ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میں قریب ہوں اور میں جواب بھی دیتا ہوں جب مجھے کوئی پکارتا ہے. اس لیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان کو چاہیے میری بات مانیں، پکاریں اور مجھ پر ایمان لائیں، یقین کریں میں دوں گا. اِنَّ رِزْقَ الْمُؤْمِنِ يَسْتَبْقَى، مومن کا رزق لیٹ تو ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا. اسٹیٹمنٹ ہے اللہ کے رسول کی. اس لیے آپ 1400 سال کی تاریخ کو دیکھیے، جس کا ایمان مضبوط ہے اس کو زندگی میں ایک دن بھی یہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بھوک سے مروں گا. ایک دن بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا موجود ہے، میں یغدی و میں یعشی، اور تیسری بات معافا فی بدنی، اور اسے کوئی بیماری نہیں ہے، تو یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے. فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها، اللہ نے دنیا کے ساری نعمت اس کے دامن میں جمع کر دی. کتنے دن کا کھانا؟ صبح اور شام کا. اور آج ہم اپنا اگر حساب لگائیں تو کتنے کو دن کا کھانا ہوگا گھر میں؟
کوئی چار پانچ روز کا تو ہو گئی نا.
اور پریشانی کتنی ہے, جیسے واحد میں ہوں جس کو اللہ نے کچھ نہیں دینا باقی ساری دنیا کو دے گا. اور کہنا کیا چاہیے, میرا جو کہ رب پہ ایمان ہے, میرا رب زندگی کی آخری سانس تک مجھے ایک لقمہ کیا ایک ذرے سے بھی محروم نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے وعدے سچے ہیں. اس جیسے وعدے بھی اگر کسی کے سچے نہیں ہیں تو پھر کس کے وعدے سچے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا, ان اللہ حیی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین. ضرورت انسان کی ہے, گناہ انسان کرتا ہے, اور ہاتھ بلند کرتا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. حیا رب تعالیٰ کو آتی ہے, میرے بندے نے ہاتھ اٹھا ہی دیے ہیں تو میں اب یہ ہاتھ خالی واپس کر دوں. ویسے تو اللہ تعالیٰ سے تشبیہ دینا, مثال دینا انسانی عقل کے لیے ممکن ہی نہیں ہے, لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے ایک زاویہ دے دیتا ہوں. کوئی دانشمند صاحب مال اور درد دل رکھنے والا انسان آج کتنے دنیا میں موجود ہیں, کوئی شخص آ کے اسے کہہ دے مجھے یہ چیز چاہیے, وہ کبھی واپس کرتا ہے؟ کبھی واپس کرتا ہے؟ شاید کہ اس وجہ سے واپس نہیں کرتا کہ میرا کیلیبر کیا ہے, میں واپس کروں گا تو کس منہ سے کروں گا. تو جو پوری کائنات کا کریٹر ہے, مالک ہے, رب ہے, رازق ہے, اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو وہ ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا. یحییٰ صاحب یہ ساتھی کچھ پریشان نہ ہو, ذرا اس کو چلا دیجیے. ان کی قلق اور پریشانی ان کے چہروں سے لگ رہی ہے, کہیں ان کی فہم میں اس کا اثر نہ آ جائے. اچھا, جتنے پڑھنے والے ہیں نہ تو ان کی نیتیں خراب ہیں اور نہ ان کی بیٹھک خراب ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ, تو آئندہ سے اس کا اہتمام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا, لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے کوئی عزت والا اور افضلیت والا عمل کوئی نہیں. بعض لوگ دعا نہیں کرتے, کیا ہوا؟ بہت کی ہے جی, قبول ہی نہیں ہوتی. میرے بھائی, جب تک تم دعا کرتے رہے تو اس وقت تک اللہ کے ہاں باعزت رہے. آپ کو عزت پسند نہیں آئی؟ یہ دعا کے اثر نہیں ہے؟ دعا کی باعزت بن گئے, دنیا بھی آپ کی عزت کرے گی, اللہ کے فرشتے بھی آپ کی عزت کرتے ہیں. یہ دعا کا اثر نہیں ہے کہ دعا آپ نے شروع کی, اللہ نے آپ کو دنیا سے افضل بنا دیا, اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہ دعا کا اثر نہیں ہے؟ دعا کرنا نہ چھوڑیے. اور سچ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے, وہ کہا کرتے تھے میں نے آج تک دعا کی قبولیت کا فکر کیا ہی نہیں. پوچھا وہ کیوں؟ کہتے ہیں دعا کی توفیق اللہ دیتے ہی اس کو ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی. میں تو اس لیے صرف فکر مند ہوتا ہوں, یا اللہ دعا کی توفیق نہ مجھ سے چھین لینا. یہ چھن گئی اس کا مطلب ہے کہ اب محرومی ہوگی. جب تک اللہ توفیق دیے رکھیں گے اس وقت تک اللہ ذوالجلال انسان کو محروم نہیں کریں گے. حدیث کے الفاظ ہیں, یہ حدیث صحیح الجامع کی ہے, لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء عباد الله. اللہ کے بندو, دعا کیا کرو, اس کو لازم پکڑو. جو مصیبت آ گئی ہے دعا اس کے لیے بھی نفع دیتی ہے انسان کو, جو آنے والی ہے اس کو ٹالنے کا بھی نفع دیتی ہے. اور ساتھ ایک اصول سمجھایا جو آج بس اوقات ہمیں بھول جاتا ہے. لَن ينفع حذر من قدر, دنیا کی کوئی احتیاط تقدیر سے بچنے کے لیے فائدہ نہیں دے سکتی. اور میں نے پچھلی کلاس میں بھی یہ بات وضاحت سے پیش کی تھی, دنیا جہان کی احتیاط کر لیں فیصلہ پھر بھی اللہ کا نافذ ہونا. بے احتیاطی جتنی بھی ہو موت پہلے نہیں آئے گی, جتنی بھی احتیاط کر لیں موت لیٹ نہیں ہوگی. فرق کیا ہوگا؟ احتیاط کریں گے سنت پہ عمل ہوگا, اجر بھی ملے گا, جو تکلیف آئے گی وہ درجات کی بلندی کا باعث بن جائے گی. بے احتیاطی ہوگی اور بعض دفعہ بے احتیاطی جرم بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے درجات اور نیکیوں سے محرومی ہو جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا اور بھی صحیح الجامع کی روایت ہے, لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلي جاني إلى يوم القيامة. اس حدیث کا ترجمہ میں بعد میں پیش کرتا ہوں. معاشرے کی ایک دکھتی رگ کو سمجھانا چاہوں گا. لوگ اعتراض کرتے ہیں دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے, اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ کام ہونا ہے تو دعا کا پھر کیا فائدہ ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لوگ کہتے ہیں جو چیز مانگی جا رہی ہے اگر مقدر میں ہے تو ضرور مل کر رہے گی, خواہ دعا کی جائے یا نہ کی جائے. اگر وہ چیز مقدر میں نہیں تو قطن نہیں ملے گی, خواہ دعا کی جائے یا نہ کی جائے. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے. سب سے پہلا جواب یہ حدیث سمجھیے. حدیث کے الفاظ ہیں, جتنی بھی احتیاط انسان کرتا ہے تقدیر کو نہیں بدل سکتا, اور دعا جو مصیبت آ چکی ہوتی ہے اس میں بھی نفع دیتی ہے, جو آنے والی ہے اس میں بھی نفع دیتی ہے. اور آگے لفظ کیا ہے؟ مصیبت اور دعا. ایک طرف مصیبت آ گئی اور دوسری طرف بندہ مومن نے دعا شروع کر دی. یعتلی جانی الى یوم القیامہ, یہ لفظ صحیح الجامع کے یعتلی جان ای تصارعن. مصیبت اور دعا یہ آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں اور دعا اس کے اثر کو زائل کرتی ہے. اس لیے دعا یہ سبب بنتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. تقدیر مبرم اور تقدیر معلق, ایسی تقدیر جس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی, انسان کی موت اور زندگی کا فیصلہ, اور ایسی تقدیر جو عمل سے چینج ہو سکتی ہے, ان میں سب سے بہترین عمل دعا ہے. اس لیے دعا کو چھوڑنا اور یہ بہانہ بنانا جو لکھا ہے وہی ملے گا, یہ بہانہ درست نہیں. اور امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, جو لوگ یہ کہتے ہیں دعا کی کیا ضرورت, جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل جائے گا, وہ اصل میں تمام اسباب کو اختیار کرنے کی نفی کرتے ہیں اور شریعت کے بالکل مخالف. حدیث کہتی ہے اعملوا, عمل کرو, فکل میسر لما خلق له, ہر ایک کے لیے وہی چیز آسان کر دی جائے گی جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے, اللہ نے جس کے لیے اسے پیدا کیا ہے. چھوٹی سی مثال سے انہوں نے سمجھانا چاہا ہے, اگر انسان یہ سوچ لے جو مقدر میں لکھا وہ تو کھا ہی لینا ہے, وہ پانی کے قریب نہ جائے, کھانے کا لقمہ نہ کھائے, سیر ہو جائے گا؟ بولیے, ہو جائے گا. میرا خیال مقدر میں لکھا ہے, وہاں کیوں وہ پانی پیتا ہے؟ وہاں کیوں کھانا کھاتا ہے، مختلف قسم کے کھانے آزماتا ہے؟ اور اگر کوئی شخص کہے مقدر میں لکھا ہوا تو اولاد مل جائے گی اور شادی بھی نہ کروائے، مل ہی جائے گی نا، پھر تقدیر کا مسئلہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول زندگی میں یاد رکھیے گا، وہ کہا کرتے تھے توکل یہ ہے کہ انسان اسباب کو مہیا کرنے کے بعد کہے کہ اس میں برکت میرے مالک تو نے ڈالنی ہے. اظہار العجز والاعتماد علی المتوکل علیہ، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا اور توکل اللہ پہ کرنا. اور ساتھ یہ کہا کرتے تھے جو شخص اسباب کی طرف نہیں جاتا، توکل کرتا ہے، یہ توکل نہیں تواکل ہے، اور یہ جاہلوں کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ یہ حدیث سب سے پہلے تو صحابہ نے سمجھی نا. کسی ایک صحابی کی بات بتائیے جنہوں نے گھر کی چٹخی لگائی تھی کھانا آ ہی جائے گا، اور جب تک زندہ رہے وہ کھاتے رہے اور ان کو بھوک نہیں لگی کیونکہ مقدر میں لکھا تھا. اور عقل مندی کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں تقدیر میں لکھا تھا. جب کوئی اچھا کام ہو کہتے ہیں دیکھے میرے کارنامے، اچھا یہ تقدیر میں نہیں تھا. اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کام ہونے سے پہلے تدبیر غالب ہوتی ہے، کام جب ہو جائے تو پھر تقدیر غالب ہوتی ہے. اس لیے حکم یہ اعملو، عمل کرو. جو شخص دو ہاتھ اٹھانے کے لیے انا کر کے بیٹھا ہے کہ اللہ خود دے، ایسے انا والے کو اللہ دیں گے؟ آپ کسی کے سامنے جاتے ہیں، جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کوئی سلام کرتے ہیں نہ کوئی بات کرتے ہیں، آپ کا خیال ہے وہ آپ کو $1,00,000 کے چیک دے دے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ آپ اس کو کہیں گے کہ یہ مسئلہ ہے تو سوچنے پہ مجبور ہوگا، کیونکہ وہ انسان ہے. رب تعالیٰ نے تو کسی سے مشورہ نہیں کرنا، نہ اس کے خزانے ختم ہونے والے ہیں. اس کی تو تعریف کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ ایسی عطائیں کرتا ہے جہاں میری اور آپ کی عقل سفر ہی نہیں کر سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اور یہ روایت سلسلہ صحیح ہے جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی ہے. لا یزید فی العمر الا البر، نیکی کرنے سے زندگی میں برکت آتی ہے، زندگی لمبی ہو جاتی ہے، زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. ولا يرد القدر الا الدعاء، اور تقدیر کو اگر بدل سکتی ہے تو دعا بدل سکتی ہے. سوال پیدا ہو رہا ہوگا، ابھی آپ نے کہا زندگی تو اتنی رہتی ہے تو نیکی کرنے سے بڑھ کیسے جاتی ہے؟ اس کے دو معنی ہیں. زندگی وہی ہے آپ کی 42 سے 52 سال، لیکن کام اور نیکیاں آپ اتنے کر جائیں گے جتنے 80 سال والے بھی نہیں کرتے. برکت. اور آج یہ برکت سلف میں نظر آتی ہے. اگر میں آپ سے ایک بات شیئر کر لوں، آپ نے تفسیر کتنی کو بڑی دیکھی ہے؟ کتنی جلدوں کی؟ 16 جلدیں. تفسیر حدائق ذات بہجہ یہ صرف 300 جلدوں پر مشتمل تفسیر تھی. کتنی جلدیں؟ آپ سوچ رہے کیا کہہ رہے ہیں؟ بلا 300 جلدوں پہ تفسیر تھی. اور وہ لکھنے والے کہتے تھے میں نے 90,000 اوراق لکھے، پھر میں نے کہا کس نے پڑھنا، پھر میں نے اختصار کیا. یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ہیں، تفسیر لکھ رہے ہیں، اور جیل کی دیواروں پہ تفسیر لکھی جا رہی. یہ امام ابن القیم نے 6 جلدوں میں زاد المعاد لکھی ہے، اور یہ زاد المعاد جو انسان پڑھ لے دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس میں خلاصہ اس کے سامنے نہیں آ جائے گا. اور واحد کتاب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو ایک مرتبہ پکڑ لے اور اس کی آخری جلد تک پہنچ جائے، آپ کو عرض پاکستان میں اس جیسا دین کی فام والا مفتی نہیں ملے گا. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا. آپ اس کی 5ویں جلد کو اٹھائیں، آج اس کو آپ پھینک دیتے ہیں پیاز کی کون سی بات ہے، آپ کو پیاز کے بھی بارہ بارہ فوائد نظر آئیں گے طب کے بارے میں. اور اگر غلام کی بات آئی ہے تو سارے غلاموں کے نام پیش کریں گے کہ اللہ کے رسول کے کون کون سے غلام اور کہاں سے آئے، تفصیلات. گھوڑوں کا تذکرہ آئے گا تو سارے گھوڑے بیان کریں گے. اللہ کے رسول نے لباس کیسے کیسے پہنا، پگڑی کیسے کیسے پہنی، اس تفصیل کے ساتھ اور سفر میں جا رہے ہیں لکھ رہے ہیں. کیسے برکت آ گئی. آج ہم سفر میں یہ دیکھتے ہیں گاڑی لیٹ ہو گئی ہے، آج پتہ نہیں کیا ہوا ہے. یہ برکت اللہ عطا کرتے ہیں، تھوڑی زندگی میں بہت سارا کام. عصر سے شام تک امام ابن تیمیہ نے چند حروف اور کلمات اور الفاظ پر مشتمل چند صفحات لکھے، جس کی شرح آج ہم سارا سال مدارس میں پڑھاتے ہیں، بڑی مشکل ختم ہوتی ہے. انہوں نے کتنے وقت میں لکھا؟ عصر سے مغرب تک. اور اگر پرانا ان کا فتاوی، جس کو فتاوی بولتے ہیں، 37 جلدوں میں ہے، شاید آپ تو اٹھا ہی لیں، میں ذرا کمزور ہوں. 37 جلدوں کا فتاوی، اور یہ 54 جلدوں میں جو خطیب بغدادی نے کتاب لکھی ہے، یہ کیسے؟ وہ کہانیاں نہیں لکھی، میں لاہور گیا اور وہاں سے میں نے یہ کھانا کھایا، پھر میں گجرانوالہ گیا تو وہاں فلاں شخص کے پائے کھائے، وہ نہیں لکھا ہوا. دلائل ہیں، حدیث ہیں اور مسائل ہیں. وہاں یہ نہیں کہ میں نے چھانگا مانگا وہاں جھیل پہ یہ دیکھا، وہاں مور بیٹھا ہوا تھا، ٹانگ پہ ویسے چوٹ لگی ہوئی تھی، وہ یہ نہیں لکھا. اس میں حقائق لکھے ہیں. کیسے لکھ لیا؟ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. لوحِ محفوظ کس کے پاس ہے؟ بولیے. آپ کو پتہ میں آپ کو کیوں ساتھ ساتھ بلانا چاہ رہا ہوں؟ مجھے اچھا لگتا ہے آپ سے گفتگو کرنا، کیونکہ آپ بہت روشن چہرے والے ہیں، لیکن مجھے ترس آتا ہے جب آپ یہاں آ کے بھی سو رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، جاگ کے بیٹھے. لوح محفوظ کس کے پاس ہے؟ وعندہ ام الکتاب. وہ جو چاہے مٹا دے، جو چاہے باقی رکھے، اس کو پوچھنے والا ہے؟ تقدیر لکھی کس نے؟ اس کو مٹانے کے لیے اس نے کسی سے مشورہ کرنا؟ ابن حجر یہی کہتے ہیں، وہ چاہے تو آپ کی عمر کو لمبا کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کے علم میں ہمیں نہیں پتا. اس لیے نیکی کرنے سے انسان کی زندگی لمبی ہوتی ہے، بابرکت ہوتی ہے. اور آپ نے عبداللہ بن عباس کی وہ بات تو سنی تھی، کچھ 6 ماہ قبل میں دہرائے دیتا ہوں، ان للحسن ضیاء فی الوجہ. نیکی، اس سے انسان کو 5 انعام نقد ملتے ہیں. کتنے انعام؟ ضیاء فی الوجہ، اس کے چہرے کو اللہ تر و تازہ اور بارونق روشن کر دیتے ہیں. ونورا فی القلب، دل میں بھی روشنی اور چمک آ جاتی ہے. وَقُوَّةً فِي الْبَدْن، اس کے جسم میں بھی طاقت اور رعنائی آ جاتی ہے. کمزور سا آدمی ہوگا، لوگ کہیں گے لو یہ کون سا ہے، لیکن اتنا وہ کام دنیا میں کر کے گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درخت پہ چڑھے مسواک اتارنے کے لیے، استاد کے لیے یعنی اللہ کے رسول کے لیے، تو اتنی ان کی باریک پنڈلیاں تھیں، ہوا آئی تو کانپنے لگ گئے، صحابہ مسکرانے لگ گئے. آپ نے دیکھ لیا، آپ نے فوراً کہا مما تضحکون، آپ کس لیے مسکرا رہے ہیں؟ او من دقت ساقی، کیا اس کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہما اسقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم جب قیامت کن کا وزن ہوگا تو یہ دونوں پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں گے. کیسے وزنی ہوں گی؟ اللہ عز و جلال قوت عطا کرتے ہیں، دل میں روشنی عطا کرتے ہیں اور چہرے کی بشاشت عطا کرتے ہیں. وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اور رزق میں فراوانی کر دیتے ہیں. اتنی فراوانی، فراوانی آج ایک لفظ بولا جاتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو پرواہ ہی نہیں ہے کتنا کچھ اس شخص کی جیب میں نہ بھی ہو تو اس کو پھر بھی پرواہ نہیں ہوتی. کیوں بلا؟ اس کے دل میں اللہ نے غنا پیدا کر دی، اس کے دل میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں رکھی. اور پانچواں انعام، ومحبت فی قلوب الخلق، اللہ عز و جلال دنیا کے دلوں کو اس کی محبت سے بھر دیتے ہیں. آپ تجربہ کر لیں، ابھی ایام میں اتفاق سے ایسے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے لگانے والے بھی وہ محبت نہیں حاصل کر سکیں گے. اور کتنی جگہوں پہ بہت بری گالیاں بھی سننے کو ان کو ملتی ہیں. جو رب کے قریب ہو جائے، دنیا گالی دینے کے لیے دور کی بات، بات کرنے سے بھی اپنی زبانوں کو پکڑتی، نہ اس کو نہ کچھ کہنا، یہ تہجد گزار ہے، اس کو نہ کچھ کہنا، یہ تو قرآن پڑھنے والا ہے. کیا وجہ ہے؟ اصل میں محبت جو ہے، اللہ جس سے کرے اللہ اس کی محبت پہ دنیا میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. آج نتیجہ کیا ہے کہ اس چند محبت کے کلمات اور جذبات کی حاصل کرنے کے لیے کروڑوں روپے لگاتا ہے انسان، دن رات ایک کیا ہوا ہے، نئی نماز کا فکر. اور میں نہیں کہتا، صرف سمجھانے کے لیے بات نقل کر دیتا ہوں. جنہوں نے کبھی نیک اور سمجھدار لوگوں سے مصافحہ نہیں کیا تھا، آج وہ عیسائیوں کے بچوں کو اٹھا کے چومتے ہیں کسی طریقے سے ووٹ مل جائے. اس سے بڑی ذلت کیا ہے؟ کاش تمہارے اندر خیر خواہی کا یہ عنصر ہوتا اور تمہارے اندر یہ خدمت کا یہ جذبہ ہوتا، اس کے لیے کسی اس طرح کی ہتھکنڈے کی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں جن کا نام نہیں کوئی جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کام کتنا لیا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. 10 لاکھ لوگ جس بندے کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے گزشتہ 25 سال میں، گزشتہ چند ماہ وہ فوت ہوا ہے. اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ افریقہ کے ممالک میں اور جنگلات میں جا جا کے اس نے دعوت دی اور کتنے ہاسپٹل بنوائے، کوئی بندہ اس کا نام نہیں جانتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے قوانین کا مقابلہ انسانی تدبیریں نہیں کر سکتی. رب کے سامنے جھکنا، دعا کرنا، یہی انسان کو بلند کرتا ہے. بلکہ جو اس دعا سے تکبر کرتا ہے، کہتا ہے کیا ضرورت ہے، مل ہی جائے گا، اللہ ناراض ہوتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، من لم يسأل اللہ يغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اور شاعر نے کتنا خوب کہا، فاللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وتربنا آدم حین یسأل یغضب. قانون دیکھیے کہ بندے سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، رب سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے. بندے اور خالق میں یہ فرق ہے. اور جو نہیں مانگتا، دعا نہیں کرتا، آپ نے آیت سنی، وہ ظالم ہے. ظلم نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنی جان پہ نہ کسی کی جان پہ. اور سچ کہا جس نے کہا، جس شخص کو اللہ نے ظلم سے بچا لیا، دعا کی نعمت دے دی، اللہ نے بہت بڑا اس کو احسان اس کے اوپر کر دیا. یہ نعمت ہے جس کی اسے حفاظت کرنی چاہیے، اس کو دن اور رات میں ایک وقت خاص کرنا چاہیے جب اس کے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھ جائیں، اس کا سکون ملنا چاہیے کہ میں اپنے رب سے اب کہنے لگا ہوں، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ میرا رب میری بات کو ضرور قبول کرے گا اور میری پریشانیوں کا حل اتنا ہی دور ہے جتنا میرے سر کا فاصلہ زمین سے ہے. جب یہ پیشانی رب کے سامنے جھکا دی گئی، پریشانیوں کے بادل چھٹ جائیں گے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ظلم سے بچائے، اور ظلم یہ ہے کہ دعا سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ دعا سے تو انسان جہنم سے بچتا ہے۔ آیت آپ نے سنی ہے،
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔
جو دعا نہیں کرتے ذلیل ہو کے جہنم میں جائیں گے، اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اور حدیث جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا، کبھی مایوسی کے قریب نہیں جائیں گے آپ۔ بہترین علاج، اور یہ حدیث جامع ترمذی اور صحیح الجامع بھی، ما علی الارض مسلم، روئے زمین پہ کوئی ایسا مسلمان نہیں، یدعو اللہ بدعوہ، جو دعا کرتا ہو، الا اتاہ اللہ ایاہ، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کر کے اسے عطا کرتے ہیں، او صرف عنہ من السوء مثلها، یا اللہ فوراً عطا کر دیتے ہیں یا اس دعا کی وجہ سے مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ ما لم يدع باسم ولا قطيعة رحم، شرط یہ ہے کہ گناہ کی دعا نہ کرے، شرط یہ ہے کہ قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ یا اللہ عز و جلال قیامت کے دن کے لیے وہ دعا ذخیرہ کر لیتے ہیں، یا فوراً قبول، یا مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ قیامت کو پہاڑ کی شکل میں ایک چیز آئے گی، نیکیاں، پوچھے گا یا ربی ما ھذا، اللہ یہ عمل تو میں نے نہیں کیا، اللہ فرمائیں گے تیری دعا ہے جس کو نیکیوں کا پہاڑ بنا کے ہم نے تیرے نام اعمال میں داخل کر دیا۔ یہ دعا کی قبولیت نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے دو رکاوٹیں ختم کیجئے، گناہ کی دعا نہ کیجئے، یا اللہ ایک مرتبہ مجھے بس کامیاب کر دینا، دیکھوں گا میں، پھر میں خاندان والوں کو سبق سکھا دوں گا، ایسی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ میری نوکری لگ لینے دے بس، پھر میں دیکھوں گا ان کو، تو پہلے ہی دیکھ لیں آپ، یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ عز و جلال سے دعا نیکی کی کرنی چاہیے، خیر کی کرنی چاہیے، خیر خواہی کی کرنی چاہیے، جس سے فائدہ ہو آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی ملت اور قوم کو۔ انسان اللہ سے بھی تڑیاں لگا کے دعا قبول کروائے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ سے تو مطالبہ کیا جاتا ہے عاجزی کے ساتھ، بے بسی کے ساتھ، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے، میرے مالک تو نے ہی کرنا ہے، اور یقین کر کے انسان کرے، اللہ قبول فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے دعا کی شروع مختلف احادیث سے جو علماء نے مستمد کی ہیں بیان کی ہیں، سب سے پہلی شرط یہ، اگر آپ اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، آپ کے اندر اخلاص ہو۔ اخلاص نہیں ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں تو مت امید لگائیں کہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ دوسری اور تیسری شرط، دعا کرتے وقت جلد بازی نہ کریں۔ جلد بازی کیا؟ یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں، 9 بجے سے پہلے پہلے یہ کام میرا ہونا چاہیے۔ بھئی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کس سے کر رہے ہیں؟ اپنی خواہش کا رب کو پابند بنا رہے ہیں؟ یعنی دعا دیکھیے، 9 بجے سے پہلے پہلے میرا یہ کام ہونا چاہیے، اور بعض لوگ مستحیل دعا کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی نوجوان منچلا اٹھے کہے یا اللہ میں بھی تو اخت توحید والا ہوں نا، تو جانتا ہے، یا اللہ ابھی عصر سے پہلے پہلے چاند کو یہاں ظاہر کر دے اور سونے کا بنا کے کر دے، ہو جائے گا؟ مستحیل دعا آپ کیسے کرتے ہیں؟ دعا اخلاص کے ساتھ کرتے کرتے انسانی دائرے کے اندر رہ کے جلد بازی سے نہیں، یقین سے دل لگا کے دعا کرے. حدیث کے الفاظ ہیں، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطيعة رحم ما لم يستعجل. اللہ دعا قبول کرتے ہیں اپنے بندوں کی، جب وہ جلد بازی کرتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی، جب گناہ کی دعا کرتا ہے رد ہو جاتی ہے، جب رشتہ داروں کو توڑنے کی بات کرتا ہے دعا رد ہو جاتی ہے. تو شرطیں تو پوری نہیں ہوئی، دعا کیسے قبول ہو؟ یہ آپ گھر میں روپ چلا سکتے ہیں کہ مجھے 9 بجے سے پہلے کھانا ملنا چاہیے، وہ بھی قسمت ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو روپ کسی کو سہنے کی توفیق دے دے. آج کل وہ بھی دور ختم ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو آرڈر دیتے وقت سوچنا پڑے گا کہ 9 سے مراد اگلے ماہ کے 9 ہیں کہ اس ماہ کے ہیں. تو آپ رب کو اپنی خواہشوں پہ پابند بنا رہے ہیں، کیونکہ پرانے زمانے میں یہی انتظار ہوتا تھا کہ خامد آئے گا تو پھر کھانا ہم کھلائیں گے. آج انتظار ہوتا ہے وہ آئے گا اور کھانا لائے گا تو کھائیں گے. فرق آ گیا، تصور چینج ہو گیا، برکتیں اسی لیے ختم ہو گئی. آج انسانیت کی قدر ختم کرنے کے لیے ایک کردار ہوٹلز نے بھی ادا کیا ہے. جس بندے کو پتا ہے کہ گھر میں کھانا نہیں پکے گا، ٹھیک ہے ہوٹل میں کھا لوں گا، اس کے ذہن میں کتنی کو قدر رہے گی بیوی کی؟ جس کے پتا ہو کہ میں نے اسی سے کھانا ہے، اس کو تھوڑا سا ٹالریٹ کرنا پڑے گا، وہ کول ڈاؤن رہے گا. نہیں بھائی، 2 دن کا روزہ نہیں رکھنا جا سکتا، اس کو پتا ہونا چاہیے. میرا اس کا مطلب قطع نہیں کہ آپ ہوٹلنگ نہ کریں، میرا مطلب صرف یہ ہے کہ خاندانوں کو توڑے نہیں. آپ جائیں، آپ کھا سکتے ہیں کھانا، لیکن ایک فرق دوسرا جو کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ کی بیوی تو آپ کے سامنے نماز پڑھتی ہے اور وضو کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے جو کھانا پکانے والے ہیں وہ کتنے نمازی ہیں، وضو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیں، اس میں غصہ کرنے والی بات نہیں، آپ تھوڑی سی گہرائی میں جائیں آپ کو بہت کچھ ملے گا. آپ اپنی عظمت کے نشان کو مٹانے کی کوشش نہ کریں، عظمتوں کے نشان للہیت سے باقی رہتے ہیں، اس کو مٹانا نہیں چاہیے. چوتھی شرط، آپ کو دل جمی سے دعا کرنی چاہیے. میں صرف سمجھانے کی غرض سے، کسی کی توہین مقصود نہیں ہے، آپ ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھیے گا، کیا اس طرح کی دعا جو حدیث میں آتی ہے، ان اللہ لا یقبل دعاء من قلب غافل لاہن. غفلت کرنے والا دل، لا پرواہی کرنے والے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ دیکھ رہے ہیں کتنے پنکھے ہیں. ہاں، گھر میں بھی دعا ہو رہی ہے، اے ذرا پانی لے کے آنا. بھی آپ تو اللہ سے کلام کر رہے تھے، آپ چائے لا کے رکھ دینا، میں لیٹ ہو رہا ہوں. بھی اللہ سے آپ کلام کر رہے ہیں، آپ کو چائے کی پڑی، پہلے چائے پی لیں پھر آپ. غفلت، لاپرواہی، جو کرنے والا دل ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. غفلت دور کریں، آپ ارتکاز کریں، اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہو. اس طرح کی باتیں آپ جو ہیں وہ محترم اور معزز عدالت کے سامنے کر سکتے ہیں، جو ہم کے لیے قابل احترام ہے، ہم سب کے لیے عدالتیں، لیکن عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے ایسے کو کر سکتا ہے کہ جج صاحب آپ سے مخاطب ہوں، جی بتائیں کیا ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہوں یہ پنکھا پتہ نہیں کون سا ہے، کیا کہیں گے؟ آپ کو گواہی کی بجائے مہمان بنانے کے لیے فوراً آرڈر جاری کریں گے کہ مہمان اچھا مجھے لگا ہے، اس کی میزبانی کا حق ہمیں حاصل ہے، تو ان کو ہمارے پاس مہمان کے طور پہ چھوڑ دیں. اللہ کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، دل لگا کے دعا کریں. پانچویں چیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب تک آپ درود نہیں پڑھتے دعا میں، آپ کی دعا قبول نہیں آتی. دعا قبول نہیں ہوتی جب تک آپ درود نہیں پڑھتے. دعا آسمان تک پہنچتی نہیں ہے جب تک آپ درود نہیں پڑھتے. تو جو شخص درود نہیں پڑھتا اور امید لگا کے بیٹھا ہے، اور کس چیز کی امید لگا کے بیٹھا ہے؟ چھٹی بات، جس کا مال حرام کا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ کیسے ہوگا کہ انسان حرام مال بھی کھائے اور دعائیں بھی قبول ہو جائیں؟ شریعت چینج نہیں ہو سکتی.
میں لمبی حدیث کی چار باتیں آپ کے سامنے دوبارہ سے پیش کر دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے, صحیح مسلم کی روایت, لمبا سفر کرتا ہے, سفر کرنا, اشعث اغبر, پراگندا حال ہے, اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, بال بکھرے ہونا, یمد یدیہ الی السماء, آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, ہاتھ اٹھانا, یا رب یا رب, یہ دو لفظ بولتا ہے, اے میرے رب اے میرے رب, چار باتیں. حدیث میں آتا ہے جو سفر کرتا ہے, دعوت المسافر لا ترد, مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی, ایک بات. دوسری بات, رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ, کچھ ایسے لوگ بھی سادہ ہوتے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, وہ قسم ڈال دیں اللہ پہ تو اللہ قسم پوری کر دیتے. تیسری بات, ہاتھ اٹھانا, آپ نے ابھی حدیث سنی, بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ خالی واپس نہیں لوٹاتا بلکہ معاف بھی کرتا ہے, بھر کے واپس کرتا. چوتھی بات, یا رب یا رب, حدیث میں آتا ہے جب وضو کرے دو رکھتے پڑھ کے, رب اغفر لے رب اغفر لے کہہ دے, اللہ فرماتے ہیں فرشتو تم بھی گواہ رہنا, جو کچھ اس نے کیا ہے میں نے معاف کر دیا. لیکن یہ شخص چاروں کام کرتا ہے, لیکن چار کام اور بھی اس نے کیے ہیں, مطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام کا ہے, مشربہ حرام, اس کا پینا حرام کا ہے, ملبسہ حرام, اس کا لباس حرام کا ہے, وغذی بالحرام, اس کی غذا حرام کی ہے, فانا یستجاب لذلک, اس کی دعا اللہ کیسے قبول کریں گے. تو حرام مال کے ساتھ میرے معزز اور میرے محترم دعا قبول نہیں ہوتی. اس لیے دعا کے آداب بھی چند لکھ لیجئے. دعا کا ادب یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کے دعا کریں, آپ چلتے پھرتے بھی دعا کریں, وہ بھی دعا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن آپ اگر اہتمام کرتے ہیں, باوضو ہو کے دعا کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے, دعا النبی بماء فتوضا, اللہ کے رسول نے فوراً پانی منگوا کے وضو کیا, پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے. اور دوسرا ادب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں, اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کی, اللہم اجعلہ یوم القیامہ فوق کثیر من خلقک, اللہ میں دعا کرتا ہوں اپنے اس بندے کو قیامت کے دن بہت ساری مخلوق سے بلند درجہ عطا کرنا. تیسرا ادب, دعا شروع کرتے وقت آپ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں, اللہ کی حمد و ثنا. چوتھا ادب, آپ درود پڑھیں, درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ بھیجیں. پانچواں ادب, اچھا گمان کریں اللہ کے بارے میں کہ میری دعا رد نہیں ہوگی. آپ کا گمان ہی اچھا نہیں ہے, آپ تجرباتی طور پہ دعا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں شاید آج قبول ہو جائے, کر کے دیکھتے ہیں, ایسے نہیں, یقین کیجئے اچھا گمان ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چھٹی بات بیان کی ہے کہ آپ اس ادب کو کبھی نہ بھولیے, دعا کرتے وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے. حدیث کے الفاظ ہیں, ان اوفق الدعاء ان اوفق الدعاء, اللہ ذوالجلال اگر توفیق دے دے دعا کی تو آدمی کو یہ کہنا چاہیے, اللہم انت ربی وانا عبدک, ظلمت نفسی واعترفت بذنبی یا رب, اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کی اور میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ کا, اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ ذوالجلال اتنے کہنے کے بعد اسے معاف کر دیتے, اپنے گناہوں کا اعتراف, یہ چھٹی شرط ہے, چھٹا ادب ہے, اس کو انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ساتواں جو ادب ہے اور دعا کی قبولیت کے لیے بڑا مہم ہے, دعا کرتے وقت پہلے اپنے لیے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے, بدء بنفسی, پہلے وہ اپنے لیے دعا کیا کرتے تھے. آٹھواں ادب یہ ہے
کہ آپ جامع کلمات سے دعا کریں. جامع کلمات سے مراد جو اللہ کی سن نے دعائیں کی اس سے بڑی دعائیں ہو ہی نہیں سکتی. آپ بناوٹی دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ پہلے وہ دعائیں یاد کر لیں جو اللہ کی سن نے سکھائی ہیں. آپ پھر کوئی دوسری دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہو سکی وہ تو آپ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں. یہ ساری زبانیں تو اللہ نے بنائی لیکن جامع کلمات ہوں. وہ صحابی نے جب سنا ایک اپنے بیٹے کو دعا کرتے یا اللہ مجھے جنت میں قصر ابیض وائٹ ہاؤس دے, اس کے اندر خوشبوئیں بھی ہوں, اس کے اندر باغات بھی ہوں. کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس, جب بھی سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو, فإنه أعلى الجنة وأوسطها, سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے, سب کے درمیان میں ہے. ومنها تتفجر أنهار الجنة, جنت کی ساری نہریں جو ہیں وہ جنت الفردوس سے جاری ہوتے ہیں. جب جنت الفردوس مانگ لیا باقی کیا بچا؟ اب بندہ وہاں یہ ساری دعائیں مانگے, اچھا جو نہریں نکلنے والی ہیں اللہ مجھے وہ بھی چاہیے, اس کے آگے گلاس پڑے ہوں گے وہ بھی چاہیے. آپ کو اور دعا کریں جامع دعا جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے, ان دعاؤں کو معمول بنانا چاہیے. نواں ادب یہ ہے آپ یقین کر کے دعا کریں اور دعا میں الحاح پیدا کریں, چمٹ کے دعا کریں. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, دعا یقین کر کے کیجئے. فان اللہ لا مستکرہ لہ, اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا ہے ہی نہیں. یہ مت کہیں اللہم ان شئت فاعطنی, اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے دے دے, نہیں چاہتے تو نہ دیں. یہ دعا کی قبولیت کا طریقہ ہی نہیں ہے. آپ یہ کہیں میرے مالک یہ مجھے ضرورت ہے مجھے دے. اور اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سأل احدکم ربہ فلیکثر, جب کسی سے کوئی شخص رب سے مانگے تو خوب مانگے. کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے. جتنا زیادہ مانگے گا اتنا باعزت بنے گا, جتنا زیادہ مانگے گا وہ افضلیت والا بنے گا, جتنا زیادہ مانگے گا یقین کر کے اللہ اتنا قریب کر کے اسے عطائیں بھی زیادہ کریں گے. اور جو شخص ان آداب کا خیال کرتے ہوئے اور مستحب اوقات کا خیال کرتا ہے, یہ مستحب اوقات پسندیدہ اوقات, میں چاہوں گا کہ یہ اوقات لکھیں اور ان کو استعمال کریں. پہلا وقت رات کے آخری حصے میں دعا کریں. حدیث آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ عز و جلال اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, سجدے کی حالت میں دعا کریں, اللہ کے قریب ہوتا ہے انسان. اور آپ نے عبداللہ بن مبارک کا وہ قصہ سنا تھا, راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا مغرب کی اذان نماز سے فارغ ہوئے اور عبداللہ بن مبارک سجدے میں چلے گئے, ابھی اٹھتے ہیں ابھی اٹھتے ہیں, عشاء کی اذان ہوئی تو سجدے سے سر اٹھایا. تیسرا وقت اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے 15 منٹ کا 20 منٹ کا, الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا ترد, اس وقت دعا رد نہیں ہوتی. چوتھا وقت اذان اور جہاد کے وقت دعا, سنتان لا تردان, دو دعائیں رد نہیں ہوتی. الدعاء عند النداء, جب اذان ہو, وعند البأس, جب جنگ ہو. پانچواں وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے, جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو دعا کریں رد نہیں ہوتی, اور یہ گھڑی عصر سے مغرب تک ہوتی ہے. چھٹا وقت جب مرغ اذان دے تو اس وقت دعا کیا کریں, کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں فاسأل اللہ من فضلہ فإنها رأت ملکن, مرغا اذان اس وقت دیتا ہے جب وہ فرشتے کو دیکھتا ہے. تم دعا کرو اللہ قبول فرمائیں گے, بلکہ ساتھ فرمائے لا تسب الدیک, مرغے کو گالی نہ دو. ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے ایک سوال کروں گا, مرغے کو گالی دینا تو اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے, فرشتہ اس کو نظر آتا ہے, اور اس کو گالی دینا اس لیے جائز نہیں ہے کس کی وجہ سے آپ کی نماز محفوظ ہو جائے گی. تو کیا کسی عالم کو گالی دینا جائز ہے؟ بولیے. مرغے کو تو گالی دینا جائز نہیں ہے, اور جو علم والا ہے اس کو گالی دینا جائز ہوگا؟ جو مسلمان ہے اس کو گالی دینا جائز ہوگا؟ کاش یہ تربیت امت کی ہو جائے تو آپ کو گلی کوچوں میں جو روزانہ سے دسیوں اور درجنوں آوازیں گالیوں کی آتی ہیں یہ بند ہو جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتواں وقت بتایا, بارش کے وقت دعا کرنا, یہ بھی دعا رد نہیں ہوتی. سنتانی ما تردان عند النداء وتحت المطر, بارش کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بارش آئی تو آپ نے اپنا بازو مبارک آگے کیا اور اپنی آستینیں چڑھائیں. صحابہ نے پوچھا یہ کیا؟ آپ نے فرمایا لأنه حدیث عهد بربی, یہ میرے رب سے ابھی ابھی نئی نئی آئی ہے. دعا کریں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں دعا کی طرف توجہ دیتے وقت ان اوقات کا خیال کرنا چاہیے. آٹھواں وقت عرفہ کے دن, اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. عرفے کے دن جو دعا کرتا ہے عورت نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتیں بھی سمجھائی ہیں دعا کے بارے میں, میں دو کا اضافہ کر دیتا ہوں. آپ جب کاروبار کریں اس کو لکھیں, اس کے گواہ بنائیں, آپ کی دعا قبول ہوگی. اگر یہ دونوں کام نہ کیے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. تاجر, کاروباری, لین دین, جب تک وہ گواہ نہیں بناتا, لکھائی نہیں کرتا, اس کی دعا نہیں قبول ہوتی. ثلاثۃ لا ترد, تین لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی, مسافر, والدین اور روزے دار کی. اور ساتھ فرمایا ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لہم, تین ایسے ہیں کہ دعا کریں بھی تو قبول نہیں ہوتی. پہلا وہ شخص, رجل کان له علی رجل دین فلم یشہد علیہ, ایک وہ شخص جس نے قرض لیا دیا اور لکھا نہیں ہے, گواہ نہیں بنایا. آج بتاؤ اس وقت چلتا ہے جب شپمنٹ ڈوب جی کوئی ہوتی ہے, بس جی کاروبار کیا تھا. بھی کیسے کاروبار کیا؟ لوگ طرز کھاتے ہیں, اس کے پاس ہے نہیں. بعد میں پتا چلا کہ 32 تولے اس نے دیا ہوا تھا کسی کو کاروبار کے لیے اور وہ لے کے بھاگ گیا ہے. اور ساتھ کہتے ہیں دھوکہ ہو گیا. نہیں میرے بھائی, الفاظ صحیح بولیں, کہیں میں بہت بہادر, میں نے دھوکہ کھایا ہے. دھوکہ ہوا نہیں ہے, کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے آپ گواہ بنائیں, آپ لکھیں. یہ حکم ابو بکر و عمر عثمان علی کو تھا رضی اللہ عنہم, اذا تداینتم بدین الى اجر مسمى فاکتبوا, لکھو. اللہ کے رسول نے اونٹ خریدا اور لکھا ہے, هذا ما اشتراه محمد بن عبد الله, یہ محمد بن عبداللہ نے خریدا ہے, من عداء بن خالد بن حوزہ, عداء بن خالد بن حوزہ سے, اس شرط کے ساتھ کہ اس اونٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے, بیماری نہیں ہے. کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ میں لکھوں؟ کہا میرے ساتھ ہی لکھو, میں لکھوں گا تو میری امت لکھے گی. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ بس یہ ٹرسٹ ڈیل ہے, وہ بچپن سے ہم اکٹھے رہتے ہیں, لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا آپ کا تقویٰ محمد مصطفیٰ سے زیادہ, وہ اس سے کیا ہے, اس نے کیا مارنا ہے؟ کیا ابو بکر و عمر عثمان و علی پہ کسی کو شک تھا کہ یہ مار لیں گے؟ اس لیے کہا شریعت ہے, یہ چیز اللہ کا حکم ہے, اس کے رسول کا حکم ہے. اور خوشخبری سنیے, جو شخص, میں مثال سے پیش کروں گا اور مثال کے ذریعے اس حدیث کی ترجمانی کرنا چاہوں گا جو صحیح الجامع کی روایت ہے, جو بندہ لکھتا ہے, پراپر ڈاکومنٹیشن کرتا ہے, تھرو پراپر چینل چلتا ہے, اگر اس کی کاروبار کی کیفیت یہ ہو جائے, اچانک سے پتہ چلتا ہے شپمنٹ ڈوب گئی, اور کتنے کی تھی؟ بس 200 ملین کی تھی, صرف اتنا کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون, قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ کے دو وعدے ہیں, آپ تھرو پراپر چینل چلے, پراپر ڈاکومنٹیشن کی, اور آپ نے لکھا گواہ بنائے, شپمنٹ ڈوب گئی ہے.
الا ابدلہ اللہ خیرا منہ,
اللہ اس کا اجر بھی دیں گے اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے اچھا بدلہ دیں گے. اور اگر آپ کی 200 کے بجائے 100 ملین کی شپمنٹ ڈوبی ہے اور آپ نے تھرو پراپر چینل کام نہیں کیا, آپ 6 مرتبہ بھی پڑھ لیں گے انا للہ وانا الیہ راجعون, آپ نے پہلا کام تو کیا نہیں, آپ اس کے نعم البدل سے محروم ہو جائیں گے, وہ آپ کو ملے گا نہیں. اس لیے شریعت کے ان تقاضوں کو پورا کیا جائے. دوسرا وہ شخص جس کی دعا رد ہوتی ہے, قبول نہیں ہوتی,
رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها, جس کی عورت بد اخلاق ہے اور وہ اس کو سدھارتا بھی نہیں اور طلاق بھی نہیں دیتا, ایسے شخص کی دعا بھی رد ہوتی ہے, قبول نہیں ہوتی.
اور تیسرا وہ شخص, ورجل آتا ماله سفيها, جو کسی بے وقوف کو اپنا مال دے دیتا ہے. اب یہ شریعت ہے, کچھ باتیں بیان کرنی پڑتی ہیں اور وہ اصول ہوتے ہیں, ہر ایک پہ فٹ نہیں ہوتے, جو اس کے تحت آئے گا اس پہ فٹ ہوتے ہیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا, یہ السفہاء سے کیا مراد ہے؟ ولا تؤتوا السفہاء اموالکم, اپنے مال بے وقوفوں کو نہ دو. تو انہوں نے کیا بتایا, النساء والصبیان, مرد ذمہ دار ہے, قوام ہے, پڑھا لکھا سمجھدار ہے, وہ چپ کر کے بیٹھ کے کہے ٹھیک ہے پھر میرا بیٹا کاروبار کرتا, اور بیٹا کون ہے؟ جو سن رشت کو پہنچا ہی نہیں, جس کو پتہ ہی نہیں, کسی عورت کو دے دے گا, اچھا تم کاروبار کرو, میری بیٹی نے چونکہ ایم بی اے کر لیا ہے, کیا کمال کی اس کی گرپ ہے, مرد سے زیادہ اس کی گرپ ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ عورتوں میں قابلیت نہیں ہوتی, عورتوں میں بھی ایسی ایسی قابلیت ہوتی ہے جو بس اوقات مردوں میں نہیں ہوتی. اس لیے شاعر کہنے والا کہتا تھا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عورتیں ہوتی, لفضلت النساء ولا الرجال, تو عورتوں کو مردوں سے ویسی فضیلت مل جاتی. لیکن ہر عورت میں صلاحیت نہیں ہے. اس لیے جس کو پتہ نہیں ہے, مال ضائع کرنے کے لیے آپ اس کے سپرد مال کر دیتے ہیں, سفی بچے جو ابھی سن رشت کو نہیں پہنچے, مال ان کے حوالے کر کے خود ریلیکس ہونا چاہتے ہیں, آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جائیں گے. ہاں جب ان کو سٹینڈ کریں, ان کو سمجھائیں, جب وہ اس وقت کو پہنچیں کہ ان کو سیاہ سفید کا پتہ چل جاتا ہے, تو آپ ان کے سپرد بھی کر سکتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو دور کرنا ذمہ داری سے, یہ بس اوقات دعا کی قبولیت سے محرومی کا باعث بنتا ہے. رب تعالی ہم سب کو دعا کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. سچی بات یہ ہے, جس کو دعا کرنے کا ڈھنگ آ گیا ہے, اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے. اور ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے دعا کی اور اللہ نے فوراً پوری کر دی. بعض لوگوں کا اتنا اعتماد ہوتا ہے رب تعالیٰ پہ کہ اللہ ان کے اعتماد کو ختم نہیں ہونے دیتے. امام زاہبی نقل کرتے ہیں, ایک شخص کے پاس لوگ آتے, دعا کرواتے, دعا قبول ہو جاتی. کوئی شخص آتا کہتا مجھے کوئی لکھ کے دے دو, اور سلف صالحین کو تعویذ کے تو ویسے ہی قائل نہیں تھے اتنے زیادہ کہ وہ لکھ کے دیتے, تو کہتے اچھا یہ لو. تو اس نے لکھ دیا, جو اس نے دعا کرنی قبول ہو جانی, اس نے ادھر کھول کے لکھا, کیا لکھا؟ کہتے اللہم انہم قد احسنوا ظن بی فلا تخیب ظنہم, یا اللہ ان کا میرے پہ اعتماد ہو گیا ہے اور صرف تیری وجہ سے ہوا ہے, نیکی کی وجہ سے, یا اللہ ان کا نیکی والا اعتماد نہ توڑنا. اللہ پوری کر دیتے تھے. تو آپ کو بھی یہ ایک طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیے اللہ پہ قسم ڈالنے کا, اور آپ کہہ سکتے ہیں اللہم انی اقسم علیک ولست اہلا لذالک ولكن ایمانا ویقینا بک, اللہ میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں میں اس کا اہل تو نہیں ہوں, لیکن تجھ پہ ایمان اور یقین کے ساتھ قسم ڈالتا ہوں, میری قسم پوری کر دے, اور رب تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں. اور جتنے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان سے اکیلے بیٹھ کے آپ پوچھیں گے تو آپ کو 3 راز وہ ضرور دیں گے. اگر کوئی دے دے تو, پہلا راز 24 گھنٹے پاکیزگی اور طہارت میں رہنا, باوضو رہنا. دوسرا راز, کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ,
پڑھنا، اور تیسرا راز ان کو یقین ہوتا ہے کہ میری دعا رد ہوگی نہیں، یقین. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے یمغی للمسلم ان یکون علی حال لا یرد دعاؤه، مومن کو ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ اس کی دعا رد نہ ہو. اللہ عز و جلال ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے اور ہمارے ہمارے والدین اور اولادوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، اقربا اور تعلق والوں کے بارے میں، اور ہمارے معاشرے اور وطن عزیز کے بارے میں، جتنی دعائیں ہم کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے. اور اللہ عز و جلال اس دعا کی نعمت کو زندگی کے آخری سانس تک ہمارے ساتھ رکھے.
اِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَرَعَهَا فَإِنَّ الذُّنُوبَ تُزِيلُ النِّعَمَ وَحُطْهَا بِطَاعَةِ رَبِّ الْعِبَادِ فَرَبُّ الْعِبَادِ سَرِيعُ النِّقَامِ. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعات رب العباد فرب العباد سريع النقام. فإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوقام. فسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلام.
إذا كنت في نعمة فرعها، اگر دعا کی نعمت تمہیں ملی ہوئی ہے اس کی حفاظت کرو. فرعها کیسے حفاظت کرو؟ دعا کر رہے ہو تو پھر گناہوں سے بچو، کیونکہ گناہ نعمتوں سے انسان کو محروم کر دیتے ہیں. وحطھا بطاعت رب العباد، نعمتوں کو رب کی عبادت میں لگایا کریں. دعا پھر یہی کریں اللہ مجھے اپنا پیارا اور مقرب بنا لے. فرب العباد سریع النقم، اگر آپ نے قربت اللہ کی نہ چاہی اور دنیا ہی مانگتے رہ گئے تو اللہ انتقام بھی لے سکتا ہے. جتنی بھی پاور آپ کے پاس آ جائے زندگی میں ظلم نہ کرنا، کیونکہ ظلم کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں. اگر دل ہے تو کبھی قدموں سے سفر آپ کرتے ہیں، کبھی دل سے سفر کریں، کہیں جائیں اور دیکھیں جنہوں جنہوں نے ظلم کیا ان کی آخیر کیسے ہوئی. اور ظلم جان پر بھی ہوتا ہے، شرک اور اپنے آپ کو دعا سے دور کرنا. ظلم لوگوں پر بھی ہوتا ہے کہ کسی کو ناجائز دکھ دینا. اللہ ہر قسم کے ظلم سے بچائے اور دعا کی نعمت سے ہمیں محروم نہ کرے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کافروں کی دعا کے بارے میں بتا دیں کہ ان کی دعا قبول کیسے ہوتی ہے. کافروں کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ ایک راستہ ہے، جب وہ مظلوم ہوں تو اللہ ان کی بھی آہ و بکا کو موڑتے نہیں. وَإِن كَانَ كَافِرًا إِيَّاكَ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی دعا اور آہ و بکا سے بچو. وَإِن كَانَ كَافِرًا، کافر بھی ہو تو اللہ اس کی بھی آہ و بکا کو رد نہیں کرتے. بہترین دعا کیسے کریں؟ آداب آپ نے سن لیے، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھے. نماز تراوی میں کسی اور زبان میں دعا کرنا جائز ہے. آپ کسی اور زبان میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نماز کے علاوہ سجدہ کریں اور سجدے میں جا کے دعا کر لیں. نماز میں معصور دعائیں ہی کرنی چاہیے. پبلک پلیس پر کوئی باپردہ عورت نماز پڑھے تو کیا اسے نقاب کر کے نماز پڑھے؟ جی ہاں، چہرہ ڈھام کر نماز پڑھی جائے تو نماز صحیح ہے. اس وقت پردہ کرنے کا چونکہ اس کے حکم ہے، اس لیے اس بات کا اسے خیال رکھنا ہوگا. قرآن کی سورت اور آیت کا نمبر اور حدیث کا نمبر بھی بتا دیا کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اگر یاد کر کے سنا دیا کریں گے میں بتا دیا کروں، ٹھیک ہے جی؟ اب ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے، آپ مجھ سے نا وہ پیپر ہی لے لیجئے گا، چونکہ آپ اکیلے کو چاہیے، مسائل تو یاد کرنے چاہیے نا، اگر حدیث کا نمبر آپ کو چاہیے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے لکھا ہوتا ہے صرف وقت بچانے کے لیے، وہ میں نہیں بولتا، تو آپ لے لیا کریں، لیکن اس کا کچھ رسپانس بھی تو ہونا چاہیے نا۔ حدیث آگے آنے والی ہے، اللہ کے رسول نے حرام کہا ہے کتنی چیزوں کو، ان عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا، ووعد البنات، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی اللہ کے رسول نے روکا ہے، حرام ہے، ومنع الوہات، اور دینا کچھ لینے کے بارے میں کہیں کہ یہ بھی دے دیں اور یہ بھی دے دیں، کچھ سنانا بھی چاہیے نا، میرا بہت جی چاہتا ہے میں آپ سے سنوں، پتہ نہیں آپ کا جی یہی چاہتا ہے کہ بس ہم بھی سنتے رہیں، اور سن سن کے وہ کیا لفظ بولتے ہیں، کہیں سننا ہو جائے، کیا بولتے ہیں لوگ؟ اچھا، حدیث بتانے کے بعد حدیث کی کتاب کا نام بھی بتا دیا کریں، انشاءاللہ یہ بھی تیار لکھا ہوتا ہے، خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا یہ ذوق تو ہے، خواب پورا نہیں کرنا چاہتے لیکن ہے تو ہے نا ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرا، ایک سوال ہے کہ کچھ چائنیز اور اس طرح لوگ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں رویہ کیسا رکھنا چاہیے، اخلاق کا رویہ رکھنا چاہیے، جو غیر مسلم ہیں ان کو سلام کی ابتدا نہیں کریں، حدیث میں یہی ہے لا تبدؤہم بالسلام، ان کو سلام میں پہل نہ کرو، اور اگر وہ کہتے ہیں تو آپ وعلیکم کہہ دو، لیکن اس کا یہ قطن مقصد نہیں کہ آپ بدتمیزی پہ اترو، بد اخلاقی پہ، نہ یہ مسلمانوں کا رویہ تھا اور نہ ہی یہ ہونا چاہیے، بلکہ یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک مشورہ دینا چاہوں گا، جس طرح آپ اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے بہت ساری زبانیں سیکھتے ہیں، بہت سارے کورسز کرتے ہیں، آپ کے سی پیک کے اس پروجیکٹ کو ڈیل کرنے کے لیے کہاں کہاں تک کوششیں جاری ہیں، ایک وقت آنے والا ہے جہاں آپ کو تین کام کرنے ہیں، اور شاید یہ فکر آپ کے اندر ہو بھی پہلے، آپ چائنیز زبان سیکھیں تاکہ ملینز کی تعداد میں آنے والے چائنیز کو آپ اسلام کی دعوت دے سکیں، یہ کارنر اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کی اور بھی راہیں کھلیں گی، لیکن آپ اس نیت سے یہ سیکھیں زبان کہ میں نکھرا ہوا اسلام ان کو پیش کر سکوں، اور اس بارے میں آپ کو تھوڑا سا ہمت لگانی چاہیے، بقیہ چیزیں بھی تو انسان سیکھتا ہے، تو اسی طرح کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، یہاں ویسے تو اہل حل و عقد موجود ہیں، لکڑی کو ایسا انسان یہ مشورہ دے کہ کم از کم اسلام کی جو اصول اور ضوابط ہیں ان کی پابندی کرنے کے لیے، جو آزادی اسلام نے دی ہے صرف وہاں تک رہنے کے لیے ہی سب کو پابند کیا جائے، جب دوسری قومیں کسی کے ملک میں آتی ہیں تو جہاں کاروبار پھیلاتی ہیں اس سے بڑھ کے اپنی اخلاقیات کی ترویج کرتی ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا بند باندھنا پڑے گا آپ کو، دعوت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، اور ایس او پیز کے ذریعے کہ ہم کس طرح ان کے فکری الغار سے بھی بچ سکتے ہیں، یا بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، وہاں بہت سارے تحفظات بھی ہوتے ہیں مسلمانوں کو، ان کو باقی رکھنا چاہیے۔ بقیہ کچھ سوالات لمبے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آئندہ مجلس میں بقیہ سوالات کے جواب دے سکوں۔ اللہ عز و جل آپ سب کو برکتوں سے نوازے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔